أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون سورة ياسين آيات 61 آيات 61 ان کا ترجمہ یہ ہے اے میرے بندو اے بنی آدم یا بنی آدم کیا میں نے تم سے تم پر یہ عہد فرض نہیں کر دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو انہو لکم عدو مبین وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے یقیناً وہ تو تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرو یہ صراط مستقیم ہے اور وہ تو اس سے پہلے تم ہی میں سے بہت بڑی تعداد میں مخلوق کو گمراہ ٹھہرا چکا ہے گمراہ بنا چکا ہے لقد میں اس سے پہلے کے مضمون داخل ہے وہ پہلے ہی یہ کام کر چکا ہے تم جانتے ہو کہ بڑی بھاری تعداد مخلوق میں سے ایسی ہے جسے اس نے گمراہ کر دیا افلم تکونوا تعقلون تو کیا تم عقل والوں میں سے نہیں بنو گے ایسے نہیں ہوگے جو عقل رکھتے ہوں یا عقل سے استقام لیں عقل استعمال کریں یہ جو آیات ہیں ان کا تعلق اسی مضمون سے ہے جو چند گزشتہ خطبات میں اب تک جاری رہا ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے حصول کے لیے اس کے اس وعدے سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں جس میں وہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اس کی بخشش سے مایوس نہ ہو میری بخشش سے مایوس نہ ہو میں چاہوں تو تمام گناہ بخش سکتا ہوں اس عظیم وعدے کے بعد پھر وہ کون سی شرائط ہیں جن کو جن کی پابندی کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت کی مغفرت کی چادر کے نیچے آ سکتے ہیں رحمت کی مغفرت میں نے اس لیے کہا کہ رحمت ہی سے مغفرت ٹوٹتی ہے اور بنیادی صفت اللہ تعالیٰ کی جو اس کی مغفرت کے زیر سایہ ہر مخلوق کو ڈھانپنے والی ہے وہ رحمانیت کی صفت ہے بس یہ مضمون ہے جس کو آسان کرنے کی خاطر میں نے قرآن کریم کی سورہ الفرقان کی وہ آیات آپ کے سامنے رکھیں جس میں مضمون شروع ہی شروع عباد الرحمان کے تذکرے سے ہوتا ہے اگر تمہیں مغفرت कि अगर तुम मगफरत की तमन्ना रखते हो तो मगफरत तो रहमान से हासिल होगी और रहमान के बंदे बनना पड़ेगा। अगर रहमान खुदा के बंदे बन सकते हो तो फिर तुम्हारी मगफरत की तवक्कुआत बरहक होंगी। अगर रहमान के बंदे नहीं बनते और तवक्कुआत ये हों कि जो शायद रहमानियत का है वो तुम्हें पहुंचे, तो इस तवाहम को दिल से निकाल डालो। अल्लाह ताला कोई फर्जी चीज़ नहीं है जो आपके जज्बात की, आपकी उमंगों की पैदावार हो। आपके जज्बात और आपकी उमंगों को खुदा ताला की हकीकत के सामने सरनगू होना होगा। वो एक हक है, एक दायमी हकीकत है, किसी इंसान के तसव्वुर की पैदावार नहीं। इंसान के तसव्वुर को उसके सामने झुकना होगा और वही रंग इख्तियार करने होंगे जो जिनकी वो इंसान से तवक्को रखता है। इस पहलू से वो आयात मैंने आपके सामने रखी जिनमें इबादुर रहमान बनने के मुतल्लिक कुरान करीम ने कुछ तवक्कुआत आपके सामने रखी कि इबादुर रहमान बनना चाहते हो तो ये बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, ये ना बनो, वो ना बनो, इस तरह तुम इबादुर रहमान के जुमरे में दाखिल हो सकते हो। अब इन आयात में जिनकी मैंने तलावत की है, इसमें इन आयात में एक ऐसी शर्त रख दी गई है जो अगर आप पूरी ना करें तो इबादुर रहमान बन सकते ही नहीं, और वो शर्त है इबादुर शैतान ना बनो। तो पहले इस मनफी शर्त को पूरा करें तो फिर मुस्बित दायरे में दाखिल हो सकते हैं। अगर ये मनफी शर्त पूरी ना की जाए तो जो मुस्बित दायरे हैं, जो आला दर्जे के नताइज हासिल हो सकते हैं, वो मुमकिन ही नहीं। बात परहेज अगर ना हो तो कोई दवा फायदा नहीं देती। बात जहर खाए जाएं तो उसके नतीजे में तिरयाक की तलाश बेकार होगी। अगर आप जहर खाएं और खाते रहें तो तिरयाक भी बेकार होगा। तो ये जो आयात हैं ये उस जहर से ताल्लुक रखती हैं जिसके होते हुए खुदा की रहमत का तिरयाक आपसे खींच लिया जाएगा, वो तो आपको अता ही नहीं होगा। और अजीब बात है कि इस सूरत का भी दरहकीकत, इन आयात का भी दरहकीकत ताल्लुक सूरह फातिहा ही से है, जहां रहमानियत के मजमून को खूब खोल कर पेश फरमाया गया है, इबादत के मजमून को खूब खोल कर पेश फरमाया गया है। और इस बात को समझने के नतीजे में आपको बहुत सी ऐसी बातें समझ आ जाएंगी जिनके नतीजे में आप शैतान की इबादत से बच सकते हैं। वरना ये कह देना कि शैतान की इबादत से बचो और उसका तफसीली तरीका ना समझाना, ये अल्लाह ताला की शान के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने इस मज़मून को बहुत सी जगहों पर खोला है कि शैतान की इबादत होती क्या है, कैसे उससे बचना है, मगर इस जगह सूरह फातिहा के हवाले से इस बात को खोल कर बयान फरमाया गया है। यानी बज़ाहिर ये इशारे हैं लेकिन हर इशारे में खुले मज़मून शामिल हैं। अब देखते हैं आप इसका सूरह फातिहा से ताल्लुक। अनेबुदूनी हाजा सिरातो मुस्तकीम ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन एहदन सिरातल मुस्तकीम। तो एक एक बीच का लफ्ज़ छूटकर छोड़ दिया गया और सूरह फातिहा के अहम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो आपका ज़हन लाजिमन सूरह फातिहा के रस्ते पर डाल दें। सिरातल मुस्तकीम के बाद मखदूब का लफ्ज़ छोड़ के फिर दुआलीन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा दिया गया। रकद अदल्ला मिनकुम जिबिलन कसीरा। अजीब अल्लाह ताला की शान है कि जगह जगह वो निशान राह मुकर्रर फरमाता चला जाता है। तफसील के साथ सूरह फातिहा को नहीं दोहराया मगर इतने कती निशान दे दिए हैं सूरह फातिहा के कि किसी इंसान का दिमाग इस रस्ते से बहक सकता ही नहीं। बस इया का नाबुदो से शुरू होकर दौलीन तक के मजामीन के हवाले देकर आपको बताया गया है कि शैतान की इबादत करोगे तो ये नेमतें तुम्हें नसीब नहीं हो सकेंगी। उसकी सच्ची इबादत सिरात मुस्तकीम और दुआलीन के गुरहों से, दुआलीन की लानत से बचने की जो नेमतें हैं तुम्हें नसीब नहीं हो सकती। अब ये तो निशानदेही हो गई मगर आगे शैतान को पहचानने वाली बातें या उस کی عبادت سے بچنے کے طریق کہاں گئے؟ وہ دراصل اس سے پہلے جو مضمون ہے سورہ فاتحہ کا اس میں بیان ہوئے ہیں اور اس طرف یہ آیات اشارہ کر رہے ہیں، بلکہ کھلا انگلی اٹھا کر دکھا رہے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ کے اس حصے پہ پہنچتے ہیں، ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو کیوں یہ فیصلہ دل میں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے خدا تعالیٰ اپنا ایک تعارف کروا چکا ہے، اور وہ تعارف ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ یہ چار صفات اگر کسی وجود میں ہوں تو بے اختیار اس کی عبادت کے لیے روح آمادہ ہوتی ہے، اور ان چار صفات کا علم کافی نہیں جو محض ذہن سے تعلق رکھتا ہو، ان چار صفات کا کہ ایسے علم کی ضرورت ہے جو حق الیقین ہو اور کامل طور پر یقین اعتماد ہو کہ ہاں یہی ہے۔ اگر یہ چار صفات آپ کو کسی جگہ دکھائی دیں گی تو لازماً روح عبادت کرے گی اس وجود کی۔ اب شیطان کو پہچاننے کا طریقہ سمجھا دیا، فرمایا اگر تم رحمانیت میں بھی شیطان کی طرف جھک رہے ہو، غیر اللہ کی طرف جھک رہے ہو، اگر تم رحیمیت میں بھی غیر اللہ کی طرف جھک رہے ہو، اگر تم ربوبیت میں، سب سے پہلے کہنا چاہیے تھا، ربوبیت میں تم خدا غیر اللہ کی طرف جھک رہے ہو، رحمانیت میں، رحیمیت میں، اور اسی کو مالک یوم الدین سمجھتے ہو، تو پھر لازماً تم اس کی عبادت کرو گے۔ پھر تم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں سے روح کی گہرائی سے آواز اٹھے ایاک نعبدو۔ اور اس میں شیطانی صفات کو منفی انداز میں اس طرح پیش فرما دیا، ربوبیت جہاں نہیں ہے وہاں ربوبیت رکھ دینا، رحمانیت جہاں نہیں ہے وہاں رحمانیت تصور کر لینا، رحیمیت جہاں نہیں ہے وہاں اس مقام کو رحیمیت کا مقام سمجھ بیٹھنا، جہاں ملکیت نہیں اور مالکیت نہیں وہاں ملکیت اور مالکیت کو تصور میں لانا، اور اس پہلو سے اگر تم کرو گے تو لازماً مشرک بنو گے اور عبادت کا رخ یکسر بدل جائے گا۔ اور شرک کی سب سے خطرناک تعریف یہ ہے جو یہ آیت میں کی گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سے میں نے عہد نہیں لے رکھا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو؟ بس اس عبادت کے لفظ کے ساتھ یہ عہد لینا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، اس نے اس مضمون کو خوب کھول دیا کہ ایاک نعبد، خدا کو کہو، اور رب اور رحمان اور رحیم اور مالک شیطان کو سمجھو، یہ وہ عبادت ہے جس سے ہمیں تجھے روکا تھا۔ اور لفظ عہد الیکم کا محاورہ عام عہد سے مختلف ہے۔ ایک عہد ہوتا ہے جس میں دو طرف شریک ہوتے ہیں، اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم نے جو میثاق لیے ہیں انبیاء سے ان میں دو طرفہ عہد ہیں، تم یہ کرو تو میں یہ کروں گا۔ ایک عہد ہوتا ہے جو ایک غالب اور مقتدر ہستی اپنے ماتحتوں سے لیتی ہے، اور اس میں دو طرفہ عہد کی شرطیں نہیں ہوتی، تم اسے وعدہ کرو کہ آئندہ یہ کام کرو گے۔ جب آپ یہ کہیں کسی بچے کو اور اس کو مجبور کریں کہ وہ آپ سے یہ عہد کرے، تو یہ عہد الیکم والا مضمون ہے۔ چنانچہ حضرت امام راغب لکھتے ہیں کہ یہ مضمون اس طرح کا ہے کہ کسی پر عہد فرض کر دینا اور اس کی حفاظت کی تلقین کرنا۔ تو فرمایا کہ ہم نے کیا ہمیشہ سے تم پر یہ عہد فرض نہیں کر دیا تھا اور لازم نہیں کر دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو ایاک نعبد کا تعلق ہم سے کٹ جائے گا۔ بس اب پہچاننے کے طریقے کیا ہمارے سامنے آئے؟ अब दुनिया में जहां जहां भी शैतान की बात हो रही है, या गैरुल्लाह को रब समझने के नतीजे में, या गैरुल्लाह को रहमान समझने के नतीजे में, या गैरुल्लाह को रहीम समझने के नतीजे में, या गैरुल्लाह को मालिक समझने के नतीजे में हो रही है। गैरुल्लाह से चार सिफात खींच लें तो आपकी जूते की नोक भी उस वजूद को सजदे नहीं करेगी, क्योंकि हर सजदा एक मनफियत को चाहता है, हर इबादत के नतीजे में कुछ हासिल होता है। और जहां अल्लाह ताला की इबादत के नतीजे में सिरात मुस्तकीम नसीब होती है, वहां शैतान की इबादत के नतीजे में ज़ालिम का मुकद्दर मिलता है। ये बातें सारी इन आयात में अपने अपने मकाम पर रख दी गई हैं, और जब आप इनको खोल कर पढ़ते हैं तो हैरत अंगेज इसमें एक रब्त है, इस मज़मून में एक तसलसल है, एक गहराई है, और एक बात को समझने से दूसरी बात अब खुद समझ आने लगती है। तो इस पहलू से मैं इस आयत के बाद दूसरे पहलू आपके सामने खोलता हूं। क्या मैंने तुमसे अहद नहीं किया लिया था, या तुम पर अहद फर्ज नहीं कर दिया था, अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुवु मुबीन, वो तुम्हारा खुला खुला दुश्मन है। अब सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि शैतान को एक जगह तो ये फरमाया गया है कि वो खुला खुला दुश्मन है, और दूसरी जगह ये फरमाया गया कि इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, इन्ना जालन शयातीन और याल्लज़ीन ला युमिनून। शैतान तो ऐसा है कि वो तुम्हें वहां वहां से देखकर तुम पर हमले करता है, जहां जहां से तुम उसे देख ही सकते, तो वो खुला खुला कैसे हो गया? शैतान खुला खुला दिखाई देने वाला नहीं, लेकिन उसकी दुश्मनी जरूर तुम्हें दिखाई दे दी जाएगी। ये मजमून है। अदू मुबीन होना उसका साबित है जिन रस्तों से खुदा ताला तुम्हें रोक रहा है, जब कौमें उस रस्ते पर चलती हैं तो लाजिमन उसके नुकसान उठाती हैं। बस पहचाने या ना पहचाने कि किसकी तहरीस और तहरीक पर हम इन रस्तों पर चल रहे थे, मगर उसका बद नतीजा जरूर देख लेती हैं। तो तजाद नहीं है, बल्कि मजमून के बाद मुख्तलिफ पहलुओं को मद्देनजर रखकर नसीहत फरमाई जा रही है। वो मुख्तलिफ पहलू एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, और उसका शैतान का अदूव मुबीन होना इस तरह दिखाई देता है कि जब भी आप उसकी पैरवी करें उसके नतीजे में ये फसाद बर्पा हो जाता है। और इस अदूव मुबीन की पैरवी क्यों करते हैं, जबकि खुदा फरमाया है वो तुम्हें वहां से देख रहा है जो तुम उसको देख नहीं सकते, वो कौन सा तरीक है उसका जिसके नतीजे में तुम उसको पहचान नहीं सकते? फरमाया इन्ना जालना शयातीन औलियाल्लज़ीना ला युमिनून, शैतान दोस्त बनकर आता है, और जो दोस्त बनकर आए, जिसके दोस्तों के जुमरे में तुम दाखिल हो, जिसको तुम अपने दोस्तों के जुमरे में दाखिल कर लो, उसको तुम पहचान नहीं सकते थे। इसलिए शैतान और शैतानी सिफात के लोगों से दोस्ती करना इंतहाई मोहलिक चीज है। फिर तुम्हें शैतान के शर से आगाही नहीं होगी और वो तुम पर हमला कर देगा। एक तो ये बात खुल गई कि शैतान तो नजर नहीं आता, मगर शैतान के औलिया अपने बद आमाल बद किरदारी की वजह से दिखाई दे देते हैं, अपनी औलिया में वो जाहिर होता है। इसलिए पेशतर इसके कि तुम उसके औलिया में दाखिल हो जाओ, उसकी औलिया को पहचानो और उनसे परहेज करो, अपनी मजलिसों की हिफाजत करो, बदकिरदार लोगों से दूर भागो, खुदा के खिलाफ बदजुबानियां और बदतमीजियां करने वालों को अपनी मजलिस में कोई राह न दो, इन लोगों से तौबा करो, तो फिर तुम खुदा की इबादत के करीब तर हो सकते हो। एक मौके पर کسی نے حضرت کالج کے طالب علم تھے حضرت خلیفۃ المسیح اول سے یہ گزارش کی کہ میرے دل میں داریت کے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں دباتا ہوں لیکن وہ دبتے نہیں. آپ نے فرمایا تمہارا جو کوئی ساتھی ایسا ہے جو دہریہ ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرو, کیونکہ بعض جو ہے وہ کہتا بھی نہیں مگر اس کے دل کے خیالات انسان کے دوسرے انسان کے دل میں منتقل ہو جاتے ہیں. نمازی اگر ساتھ کھڑا ہوا کچھ اور سوچ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کی نماز کی توجہ میں فرق پڑے گا, اور یہ ایک تجربہ شدہ حقیقت ہے, یہ کوئی توہمات سے تعلق رکھنے والی بات نہیں ہے. جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں خیالات از خود ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو رہے ہوتے ہیں, گو تعین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کس کے خیالات کس طرف جا رہے ہیں, مگر خاموشی سے بیٹھیں تو مجلس میں خیالات از خود منتقل ہوتے ہیں اور کسی ظاہری سائنسی ذریعے سے ان کے انتقال کو ثابت نہیں کیا جا سکتا, ہوتے ضرور ہیں. بس صحبت شیطان کی اگر براہ راست نہ پہچانی جا سکے تو اس کے اولیاء سے پہچانی جائے گی. جو شیطان کے اولیاء ہیں وہ ویسا رنگ اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اولیاء اللہ اولیاء اللہ ہے مخاطب کر کے ان کی صفات بیان فرمائیں جو خدا کے ولی ہیں. تو اللہ کے ولی اپنی صفات سے پہچانے جاتے ہیں, ان کے رنگ بدل جاتے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہو جاتا ہے, ان کی چال ڈھال الگ ہو جاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ہو اور ایک بدکردار انسان اور دونوں میں فرق نہ پتا لگے. بس خدا تعالیٰ نے لفظ اولیاء میں اس شیطان کو سمجھنے کی چابی رکھ دی. ایک طرف فرمایا وہ دکھائی نہیں دیتا, پھر فرمایا اس سے بچ کے رہو. اب انسان کہہ کہ جو دکھائی نہیں دیتا ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں, بچیں کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اولیاء بن کر تمہارے پاس آئے گا, تمہارا ولی بن کے آئے گا, اور جو بھی شیطانی بات کرے گا شیطان کا ولی بنے گا وہ پہچانا جاتا ہے, کیونکہ ولی کے اندر اس کی صفات ظاہر ہوتی ہیں. اب اللہ کے ولیوں سے آپ کو خدا کی شناخت تو ہوتی ہے مگر ان کی ذات میں خدا تو نہیں ہوتا, صفات جلوہ گر ہو جاتی ہیں. بس لازماً شیطان کے اولیاء میں شیطان کی صفات جلوہ گر ہو جاتی ہیں, وہاں وہ دکھائی دینا چاہیے اور دکھائی دیتا ہے. بس ایسے لوگوں سے پرہیز اور اپنے تعلقات کی حفاظت کرنا, نہ ایسے لوگوں کو گھروں میں آنے دیں, نہ ان کے گھروں میں جائیں, نہ ان سے مجلسیں لگائیں جن کی باتوں میں آپ کو کوئی بھی دین کے خلاف بو آتی ہے, جن میں اللہ اور اس کے رسول کا احترام نہ ہو. چنانچہ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی مجالس کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ جہاں دین سے مذاق ہو رہا ہو وہاں سے اٹھ جایا کرو, لیکن فرمایا کہ اگر دوبارہ جاؤ اور پھر تمہیں یہ محسوس ہو کہ تمہارے دل پر کوئی زنگ لگا ہے تو پھر کلیتاً سے تعلقات لو. عارضی علیحدگی ابتدا کے لیے ہے, جب عارضی علیحدگی کے بعد وہ دوسری باتوں میں مصروف ہوں اور پھر تم ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور ان کی بدکرداری میں فرق نہ آئے اور تمہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ تم ان کا اثر قبول کرنے لگے ہو تو پھر تم پر لازم ہے کہ ان سے کلیتاً تعلق کاٹ لو, ورنہ تم بالکل ان جیسے ہو جاؤ گے. بس یہ اولیاء الشیطان کو پہچاننے کے طریقے قرآن کریم نے نہ صرف اس آیت میں جس کا میں نے حوالہ دیا ہے بلکہ اور آیات میں بھی خوب کھول کر بیان فرما دیے ہیں. اپنی سوسائٹی کی حفاظت کریں, اپنی سوسائٹی سے اپنے بچوں کو بچائیں, اپنی بیویوں کو بچائیں, بیویاں اپنے خامدوں پر نگاہ رکھیں, اور ہماری سوسائٹیاں شیطان کے دوستوں سے کلیتاً کٹ جانی چاہیے اور الگ ہو جانی چاہیے. یہ ایک طریق ہے بچنے کا, مگر اور بھی بہت سے طریق اسی آیت نے ہمیں سکھا دیے ہیں. رحمان رب العالمین اللہ ہے, جب بھی ایک انسان خدا کی ربوبیت کو چھوڑ کر غیر اللہ کو رب سمجھتا ہے تو خدا تعالیٰ نے ربوبیت کی جتنی شرائط مقرر فرما رکھی ہیں ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور یہ سب سے بڑا محرک شیطان کی عبادت کا ربوبیت ہے. دنیا میں سب سے بڑے فتنے اقتصادی فتنے ہیں. بڑی بڑی قومیں جو دنیا میں ناانصافی کرتی ہیں اور دوسری قوموں پر ظلم کرتی ہیں اپنی ذات میں بعض دفعہ بڑی مہذب ہوتی ہیں. وہ سیاستدان جو یہ ظالمانہ فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں قوم کے اقتصادی وسائل کو کاٹ ڈالو اگر وہ تمہارے ہاتھ میں آتے ہیں. وہ اپنی روزمرہ کے معاملات میں بہت با اخلاق اور شریف الناس ادب سے بات کرنے والے, اور آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ دیکھو کتنی سلجھی ہوئی قوم ہے. لیکن جہاں ربوبیت کا معاملہ ہے وہاں ان کا شیطان کو رب قبول کر لینا اتنا کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ کسی دیکھنے والے کے لیے شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. تمام دنیا کی بڑی بڑی قوموں پر نظر ڈالیں, وہ کتنے دعوے کرتے ہیں اپنی عظمتوں کے, اپنی تہذیب اور تمدن کی فضیلت کے, اپنے اعلیٰ اخلاق کے, مگر جہاں بھی ربوبیت کا مسئلہ ہوگا وہ شیطان کے سامنے سر جھکائیں گے. ہرگز کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ ان سے کیا تقاضے کر رہا ہے. اگر قوم کے رہنما ربوبیت یعنی رزق کے معاملے میں قوم کے مفاد پر کسی اور قوم کے مفاد کو اس لیے ترجیح دیں کہ اللہ یہ چاہتا ہے, تو ان کو اس منصب پر رہنے نہیں دیا جائے گا. اس لیے کچھ ان کی بے اختیاری بھی ہے, ساری قوم ہی شیطان کی عبادت کر رہی ہے. اور یہ عام طور پر انسان کا حال ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عبادت میری دعویٰ میری عبادت کا کرو اور مجھ سے توقع رکھو کہ میں اس کے فوائد تمہیں پہنچاؤں, اور تمہارا ہر فعل شیطان کی عبادت میں ڈھلا ہوا ہو اور تم مجسم اس کے بندے بن چکے ہو تو بیک وقت ایسی باتیں کیسے ممکن. دو حکومتوں کے سامنے بیک وقت سجدہ نہیں ہو سکتا, یا اس کو کرو گے یا اس کو کرو گے. بس عبادت کا مضمون شرک سے تعلق رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شرک سے توبہ کیے بغیر تم عباد اللہ کی صف میں داخل ہو نہیں سکتے اور تمہاری دعائیں قبول ہی نہیں ہوں گی. اب اس پہلو سے جب آپ ایاک نعبد کو دوبارہ دہرا کے دیکھیں تو اور عظیم مضمون آپ کو دکھائی دینے لگیں گے. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس میں ایک تو یہ عز کا اظہار ہے, ہم عبادت تیری کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو صفات تو نے پیش فرمائی ہیں اگر کوئی یقین کے ساتھ ان کو سچا مان جائے اس کے سوا چارہ ہی نہیں رہا. ایاک نعبد میں کوئی احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر کہ ہم نے فیصلہ کر لیا تیری بات کریں گے. یہ کہنے کا طریق ہے کہ تو نے اور چھوڑا کیا ہے جس کی عبادت کریں. جب رب بھی تو, رحمان بھی تو, رحیم بھی تو اور مالک بھی تو ہم پاگل ہو گئے ہیں جو کسی اور کی طرح جھکیں عبادت کے لیے. وہ رہا ہی نہیں باقی. ایاک میں یہ نفی جو غیر اللہ کی ہے, لا الہ کی, یہ کامل ہونی چاہیے. جتنی یہ کامل ہوگی ایاک نستعین کی دعا اتنی ہی مقبول ہوگی. اس مقصد کو سمجھے بغیر جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو بسا اوقات سمجھ ہی نہیں آتی, دعائیں تو ہم بڑی کر رہے ہیں مگر قبول نہیں ہو رہے ہیں. اے خدا ہم تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں, ایاک نستعین تو سے مدد چاہتے ہیں, ادھر سے جواب ہی نہیں ملتا. ساری عمر کی باتیں اسی طرح غیر اللہ کے لیے وقف رہتی ہیں یا بے ثمر رہ جاتی ہیں, حل نہیں ملتا. اس لیے کہ عملی زندگی ان کی شیطان کی عبادت کر رہی ہوتی ہے. واقعاتی طور پر ان کا رزق غیر اللہ سے حاصل کیا جاتا ہے ان معنوں میں, ویسے تو سب رزق اللہ ہی سے ملتا ہے, کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہوئے رزق کے ان ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جائز نہیں ہیں. جہاں بھی یہ بات داخل ہوگی یا جب بھی کسی آزمائش کے وقت انسان یہ فیصلہ کرے کہ ٹھیک ہے میری بلا سے اللہ کو پسند ہو یا نہ ہو, میرا رزق یہاں سے مل رہا ہے, میں ضرور لوں گا, وہیں اس کا ربوبیت سے رشتہ کٹ گیا. پھر وہ جب نمازیں پڑھے گا تو اس کی نمازوں میں مزہ آ ہی نہیں سکتا. وہ اس وہم میں مبتلا ہے کہ میں تو بڑی دفعہ کہتا ہوں یا کہ نہ بولو یا کہ نہ سہیں, اللہ مدد ہی نہیں کرتا, میں کیا کروں. اس لیے نہیں مدد کرتا کہ تم اس مقصد کو, اس راز کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ ایا کا نابدو کی سچائی اس بات کو لازم کرتی ہے کہ ایا کا نستعین کی دعا قبول ہو. اور یہ جو مضمون ہے اتنا تفصیل کے ساتھ, اتنا گہرائی کے ساتھ روزمرہ صادق آتا ہے کہ آدمی اگر آنکھیں کھول کر دیکھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. جس معاملے میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت حقیقت میں کر رہا ہو, خواہ ربوبیت کا معاملہ ہو, خواہ رحمانیت کا, خواہ رحیمیت کا, خواہ مالکیت کا, جہاں جہاں وہ سچا نکلے وہیں وہیں ایاک نستعین کی دعا جاگ اٹھتی ہے. اور ان معاملوں میں ضرور خدا تعالیٰ مدد فرماتا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے جو بندے اس کے بندوں کی اعانت میں مصروف رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اعانت پر اپنے اوپر فرض کر لیتا. وہ خدا کے بندوں کی مدد کر رہے ہیں, اللہ ان کی مدد کر رہا ہے, پھر وہ منہ سے مانگے نہ مانگے وہ کام از خود جاری ہو جاتا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس کا رحمانیت کے ساتھ ایک بہت گہرا اور عجیب تعلق ہے, جس کے متعلق میں انشاءاللہ آئندہ کبھی بیان کروں گا. رحمانیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بن مانگے دینے والا, اور ایا کا نابودو کی دعا بتاتی ہے کہ مانگو. ایا کا نابودو, ایا کا نستعین, یہ بظاہر تضاد کیوں ہے؟ ایک اس کا حل یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں بھی آپ خدا تعالیٰ کی صفات سے تعلق جوڑتے ہیں عملی زندگی میں, وہاں وہاں مانگے بغیر بھی وہ دیتا ہے, وہاں وہ رحمان بن کر نکلتا ہے. اور جہاں آپ تعلق توڑ لیتے ہیں اس سے, وہاں بھی جب دیتا ہے اور دیتا ہے تو پھر بطور رحمان نہیں بطور رحیم دیتا ہے, کیونکہ وہ مانگنے پر دیتا ہے. اس کے لیے وہ اعلیٰ درجے کی شرط نہیں ہے جو دوسرے معاملات میں خدا تعالیٰ نے آیت فرما دی ہے. مثلا ایک مشرق پتہ ہے کہ اس نے دوبارہ شرک کرنا ہے, مصیبت میں پھنسا ہوا کہتا ہے میں تیری مدد مانگ رہا ہوں, اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اور مدد باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ تو کوئی وقت نہیں مانگنے کا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں, مگر پھر بھی مان لیتا ہے. یہ اس کی رحیمیت سے تعلق رکھنے والی بڑا مضمون ہے, یعنی مانگنے پر عطا کر دیتا ہے. اور رحمانیت کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات بھی اس مضمون پر خوب روشنی ڈال رہی ہیں کہ جو عباد الرحمان بن جائیں, وہ سوتے ہیں تو اللہ ان کے لیے جاگتا ہے, وہ اپنے مفاد سے بے خبر ہوتے ہیں اللہ ان سے باخبر ہوتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ دشمن کیا سازشیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مستعد ہو کر دشمن کی ہر سازش کو حملہ بننے سے پہلے پہلے نابود کر دیتا ہے. بس رحمانیت اور رحیمیت دونوں اپنے اپنے مقام پر جلوے دکھاتی ہیں. کہیں نہ مانگنا خدا تعالیٰ کے قریب تر کر دیتا ہے, کہیں مانگنا خدا کے قریب تر کر دیتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ دونوں جلوے بڑی عظیم حیرت انگیز صفائی سے ہمارے سامنے آتے ہیں. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, انشاءاللہ آئندہ کسی خطبے میں اس مضمون پر جو ایک علیحدہ مضمون ہے تفصیلی بعد میں روشنی ڈالوں گا. اس وقت میں اس مضمون کی طرف واپس آ رہا ہوں کہ شیطان کی عبادت کی پہچان اب کیا ہوگی. پہلی, اپنی ربوبیت کی حفاظت کریں, یعنی اپنی ربوبیت کہ اپنی رزق کی تمنا، اپنے دولت کی تمنا، اپنی جائیدادوں کی تمنا، یہ سارے ربوبیت سے فیض رکھنے والے مضامین ہیں، ان کی نگرانی کریں اور حفاظت کریں. جہاں جہاں آپ غیر اللہ سے اپنے آپ کو چھڑا کر اللہ کی ربوبیت کے سائے تلے آئیں گے، وہاں لازماً آپ کو خدا تعالیٰ کی عبادت ایسی نصیب ہوگی کہ ہر عبادت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا جلوہ آپ پر پہلے سے زیادہ روشن ہوگا. اور ایاک نعبد کے نتیجے میں ایاک نستعین کا مضمون ایک قانون قدرت کی طرح جاری ہوگا، اس میں پھر کوئی روک پیدا ہو ہی نہیں سکتی. لیکن سب سے بڑا فتنہ ربوبیت ہی کا فتنہ ہے، یعنی غیر اللہ کو رب بنانا. بس فرمایا ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا، عہد بھی لیا تھا کہ تم شیطان کو رب نہ بنانا، یہ مطلب ہے اس کی عبادت نہ کرو، اور تم اس کو رب بنا بیٹھے ہو. اور جب اس کو رب بنا بیٹھے ہو تو تمہارا سارا معاشرہ دکھوں سے بھر گیا. یہ وہ عدو مبین ہونے کا مضمون ہے. اب آپ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں مسائل ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ حصول رزق کے حصول کی پاگلوں والی تمنا، جو پھر کوئی بھی اخلاقی قدر اپنی راہ میں حائل نہیں ہونے دیتی. چور چوری کرتا ہے اور یہ رزق کی تمنا ہے اصل میں، اس نے شیطان کو رب بنا لیا. اللہ نے فرمایا نہیں کرنی، اس نے کہا میں نے تو رزق حاصل کرنا ہی ہے. وہ جب کسی غیر کا دروازہ توڑتا ہے تو شیطان کے دروازے توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے عملاً، یعنی جہاں تک اس کی روح کا تعلق ہوتا ہے وہ شیطان کو اپنا لیتا ہے. اور یہ تمنا جتنی بڑھتی چلی جائے اتنا زیادہ سوسائٹی ظلم سے بھرتی چلی جاتی ہے. اس سے اگلا قدم ڈاکہ ہے، اگر گھر والے نے دیکھ لیا تو یہ خوف کہ مجھے پہچان نہ لیا ہو اس کے قتل پر اس کو آمادہ کر دیتا ہے. پھر یہ اور ظلم بڑھتا ہے تو گلیاں محفوظ نہیں، آتے جاتے یہاں تک بھی ہوتا ہے بعض معاشروں میں، امریکہ میں مثلاً، واشنگٹن، نیو یارک وغیرہ میں آئے روزمرہ کی بات ہے کہ کسی عورت کے ہاتھ میں بہت قیمتی گھڑی ہے اس کی کلائی میں یا سونے کا کڑا پہنا ہوا ہے، اس نے تیز دھار کا آلہ مارا اور ہاتھ بھی کٹ گیا اور کڑا کھل کے زمین پہ گرا، وہ اٹھا کے بھاگ گیا. یعنی ایک کڑے کی خاطر یا ایک گھڑی کی خاطر ہاتھ کاٹنا ان کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی برائی بھی دکھائی نہیں دیتی. تو عدو مبین ہوا کہ نہیں شیطان، جو معاشرے کو ایسے ایسے ظلموں سے بھر دے وہ تمہارا دوست کیسے ہو گیا. اور جب یہ ظلم پھیلتے ہیں تو جگہ جگہ چوری ڈاکہ، اس کے نتیجے میں لوٹ مار، رستوں پہ کھڑے ہو کر ڈاکے ڈالنا، اور پھر جتنے مظالم ہوتے ہیں یہ دکھائی دے رہے ہیں، معاشرہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ یہ مظالم ہیں، لیکن اسی معاشرے میں وہ شیطان کے دوست بس رہے ہیں جو ان شیطانی صفات کے نتیجے میں معاشرے کو دکھ عطا کر رہے ہیں. اور ہر شخص اگر اس مقام پر آ جائے جہاں اس کو حاصل ہو جائے کچھ، تو وہاں وہ دھوکے سے کام لینے میں کوئی بھی تردد نہیں کرے گا. وہ پیسے دے کر عدالتوں کو اپنے حق میں جھوٹے فیصلے لے یا بچے چورا کر فیصلے لے، ہر ظلم ہی کی ایک قسم ہے جو شیطان کی دوستی کے مظاہر ہیں. اور جب ساری سوسائٹی اولیاء شیطان بن چکی ہو تو وہاں سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے. اور ربوبیت کا مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا، سب سے اہم اور سب سے زیادہ وسیع طور پر انسانی زندگی پہ پھیلا پڑا ہے. چھوٹے بڑے، امیر غریب، سارے ممالک اس میں ملوث ہیں، تمام انسان اس میں ملوث ہیں. اگر احمدی بھی ملوث ہو گئے تو یہ بچیں گے کیسے لوگ، یہ سوال ہے جو میں اٹھانا چاہتا ہوں. ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ کچھ تہ تہ سے دم نکلے. پھر تو یہ حال ہے جو آپ پر صادق آئے گا غالب کے شعر، کہ جن سے ہمیں توقع تھی کہ خستگی کی داد پائیں گے وہ تو ہم سے بھی زیادہ خستہ نکلے.
तो फिर तो दुनिया आपसे ये कहेगी कि तुमसे हम उम्मीदें लगाए बैठे थे कि तुम हमें बचाओगे, तुम तो खुद गैरुल्लाह की बात कर रहे हो, अगर जब तुम्हारा अपना रिज्क पाक साफ नहीं रहा तो बनी नौ इंसान के रिज्क को कैसे पाक साफ करोगे। और जब ये हाल होगा तो फिर अल्लाह आपका रब बनेगा कैसे, ये हो ही नहीं सकता कि शैतान को रब कबूल कर लो अल्लाह रब बन जाए, और अल्लाह रब ना हो तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, फिर तो सारा किस्सा ही खत्म है। तो इस दुनिया को बचाने के लिए हजरत मसीह मौऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं तुम वो आखिरी खुदा की जमात, अगर तुम नहीं बचाओगी तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इतनी अहम जिम्मेदारी को समझे बगैर आप रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे मामलात में मुलव्वस हों, कोई दिन नहीं होता डाक में जहां ऐसे खत न मिलते हों, फलां ने मुझे ये कहा, इतने पैसे लेके भाग गया फलां, इतने पैसे खा गया फलां, मुकर ही गया है कि मैं लिए थे पैसे, किसी ने कहा कि पैसे दो मैं फलां मुल्क पहुंचाता हूं, हमने ढूंढा तो देखा नजर आना बंद हुआ तो पता लगा कि आप उस मुल्क पहुंच गए, वहां बैठा हुआ। इस कदर जालिमाना कार्रवाइयां हो रही हों और दावे ये हों कि ईया का नाबुद ईया का नस्तईन, दुआएं मांगे और नमाजें भी पढ़ते हैं इबादत से लोग, तो किसकी इबादत कर रहे हैं, मदद उससे मांगे थे, क्योंकि ईया का नाबुद ने शर्त लगा दी है हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं इसलिए मदद के लिए तेरा दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर इबादत किसी और को कर रहे हैं तो आवाज आएगी कि ऐलानती दूर हट जाओ मेरे दरवाजे से, जिसका दरवाजा तुम्हारे दिल खटखटा रहे हैं वही तुम्हारा माबूद है, उसी से जाके मदद मांगो। तो दुआओं की कबूलियत का राज इस बात में अल्लाह ताला ने खोल दिया है, और कितना खुलकर यह मज़मून सामने आ जाता है। आप अपने ताल्लुकात को अल्लाह ताला से ठीक करें, अपनी इबादत को रुख उस तरफ फेरें, और ये हो नहीं सकता जब तक शैतान की इबादत से कुलियतन इज्तनाब ना करें। अब ये कोई ऐसा काम नहीं है जो समझ में ना आ सके, समझ में साफ आ गया और फिर अगर हाथ ना पड़े फिर भी यही आयत आपके काम आएगी, मगर फिर इसमें एक और दर्द का पैदा होना जरूरी है। एक इंसान एक बदजानती के मामले में मुलव्वस है, गंदी आदतें पड़ चुकी हैं और कई किस्म की इक्तसादी बेअरारगी का आदि हो गया है, वो ताल्लुक तोड़ना चाहता है इन बातों से, खुदा के हजूर हाजिर होना चाहता है कि या खुदा जो पाक रिज़्क़ तू अता करे वही मेरे लिए काफी है, और बस नहीं चलता। उस वक्त यही दुआ और तरह काम आती है, इया का नाबुदो व इया का नस्तईन, ऐ खुदा हम इबादत तेरी करना चाहते हैं मगर हो शैतान की रही है, इसलिए हम तुझसे मदद मांग रहे हैं, कुछ ऐसा कर हमारे लिए कि हमें अपनी इबादत नसीब फरमा। जब दिल में दर्द पैदा हो और यह दुआ इस मजमून के साथ की जाए तो फिर इसका असर आप जरूर देखेंगे, लाजिमन जाहिर होगा। बस अल्लाह ताला ने तो हर जो तवक्को इंसान से रखी है अपने बंदों से उसको आसान करके दिखा दिया है, खोल खोल कर समझा दिया है, ये तरीके इख्तियार करो ये तरीके इख्तियार करो तो फिर तुम मेरी राह पर कदम रखना मुश्किल नहीं पाओगे, वो राह आसान होती चली जाएगी। वाने बदूनी हाजा सिरात मुस्तकीम, सीधी बात यह मेरी ये बात करो सीधे रास्ते पर चल पड़ोगे, कोई खतरा नहीं, कोई वहां डाका नहीं, कोई चोर चक्का नहीं आ सकता, और वो तरक्की की राह वो है अनमता अलहम वाली, उन लोगों की राह है ऐ खुदा जिन पर तूने रहम जिन पर तूने नेमते नाजिल फरमाए। तो हर इंसान अपनी सरबुलंदी के लिए या नेमतों के हसूल के लिए रिज्क के में बरकत के लिए दुनिया में झक मारता फिरता है, सारी तवज्जोहात सारी मेहनतें इन चीजों के लिए वक्फ कर रखती हैं, और जो आसान सीधा रास्ता खुदा ने समझा दिया है उस पर चल के देखता नहीं, इस वजह से कि यकीन की कमी है। और अगर यकीन की कमी है तो फिर जिस पर यकीन ज्यादा है उसकी इबादत होगी, जिस पर यकीन कम है उसकी नहीं होगी। तो ये शिर्क के पहचान का पैमाना बन गया, और अल्लाह ताला पर किस हद तक यकीन है یہ پہچاننا ہو تو اپنے روزمرہ کے رد عمل سے آپ لازماً پہچان سکتے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی ہو. آگے رحمانیت کا مضمون ہے, جب بھی آپ بنی نوع انسان کو, ان میں سے بڑے لوگوں کو رحمان سمجھیں تو جب کوئی مشکل پڑے ان کی چوکٹ پر جا کے رحمان رحمان کی آوازیں دیتے ہیں اور ان سے تعلق بعض دفعہ اس طرح بھی رکھتے ہیں جیسے رحمانیت کا اپنے بندوں سے تعلق ہے یا بندوں کا رحمان سے ہے. بن مانگے دینے کا مضمون بھی یہاں بالکل بین ہی صادق آتا ہے. بہت سے انسان بڑے لوگوں سے اس لیے تعلق نہیں رکھتے کہ ہم ان سے مانگیں گے, بلکہ وہ تعلق ہی میں بن مانگے کے فائدے پیش نظر رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ تعلق ایسے ہیں جن کے نتیجے میں ہمیں فائدہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. شاہ کا مصائب بنا ہو, اتراتا پھرتا ہو, بڑے لوگوں سے واسطے ہوں, بڑی چوکٹوں پر جاتا ہو, تو ارد گرد کے فوائد اس سے خود بخود ملتے ہیں. ضروری نہیں کہ اسے مانگے. کوئی آج کل یہ نظر رکھتا ہو کہ نواز شریف صاحب کے محل سے کون نکلتا ہے اور کون جاتا ہے, یا اس سے پہلے بھٹو صاحب کے محل سے کون نکلا کرتا تھا اور کون جاتا تھا, یہ باتیں اتنی ہی کافی ہیں اس کے لیے. اور ایسے لوگوں کی چٹھیاں پھر مچلکوں کی طرح چلتی ہیں. اور ایک دفعہ ایک تحقیق کے نتیجے میں واقعتاً ایسی باتیں سامنے آئیں کہ جن لوگوں کو حکومت کے قریب سمجھا گیا وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ فلاں نے ہمیں یہ کہا ہے اور فلاں طرف سے آرڈر آیا ہے, وہ صرف دو حرف ڈال دیتے تھے کہ یہ کام کرنا ہے اور وہ کام ہو جاتا تھا. بڑے بڑے افسروں کی مجال نہیں تھی کہ جاننے کے باوجود کہ وہ فلاں کا دوست ہے یا آنا جانا رکھتا ہے وہاں, اس کے حکم کا انکار کر سکے. تو رحمان یہ بن جاتے ہیں ان معنوں میں کہ بن مانگے دینے والے بن گئے ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں. اور اگر کہہ کے مانگیں تو اکثر انکار ہی ہو جائیں گے. تو انسان رحمان کسی اور کو سمجھے اور اللہ سے تعلق رکھے ان بظاہر اور کہے, اے رحمان, تیری صفت رحمانیت نے ایسا میرے دل کو کھینچا ہے, اب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو جو ربوبیت کی چمک تھی, ربوبیت کی کشش تھی, وہ اپنی جگہ کام کر رہی ہے. ایک رحمانیت کی کشش ہے, وہ اپنی جگہ کام کرتی ہے. پھر گناہوں سے بخشش کے لیے رحمانیت کام آتی ہے. جہاں کوئی شخص پھنسا وہاں اس کا رحمان بدل جاتا ہے. اللہ کی طرف دوڑنے کی بجائے پہلا خیال اپنے دوستوں کا آتا ہے, اپنے تعلق والوں کا آتا ہے, افسر متعلقہ کا آتا ہے, اس سے رحم کی بھیک مانگوں, اور جو بھی بخشش ہے اس کے بغیر ممکن نہیں. گویا اس کی رحمانیت ہی ہے, جو ڈھانپ لے تو میں بخشا جاؤں گا, نہ ڈھانپے تو نہیں بخشا جاؤں گا. واقعتاً یہ توکل کس پر ہے, یہ ہے اصل بات. اگر توکل غیر اللہ پر ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بالکل بے معنی ہو. مرغی کے متعلق آتا ہے کہ انڈے کہیں دے بیٹھے کہیں اور کرے. دین کو تو آپ نے بیٹھوں سے بھر دیا ہو اور انڈے دوسرے گھروں میں دیتے ہوں, اور جب ضرورت پڑے تو بیٹھوں کے مقام پر جا کے انڈے مانگیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اگر رحمان سے تعلق رکھنا ہے تو پاکیزگی کا, رحم کا تعلق اس طرح رکھیں کہ اس کی رحمانیت کے مقابل پر کسی کی رحمانیت کو خاطر نہ لگائیں. ہر مشکل, ہر مصیبت کے وقت پہلا خیال دعا کا ہو, اور اس طرح بھی انسان اپنی شناخت کر سکتا ہے. اگر پہلا خیال دوسروں کا ہو اور ساتھ دعا بھی مانگے یا کہے کہ آپ میرا یہ کام کروا دیں اور دعا بھی کریں, تو یہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے. اگرچہ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس راہ کے خطرات کو کھول کر بیان کرتے ہوئے میں سمجھایا ہے. فرمایا ہے توکل اللہ پر کرنا, اس کی رحمانیت پر توکل کرنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے ذرائع جو خدا تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں ان سے آپ منہ پھیر لیں. اس لیے وہ ذرائع اختیار کرنے ہیں اور اس کے باوجود رحمان خدا کو سمجھنا ہے یا رب خدا کو سمجھنا ہے. جب تک آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکیں گے آپ کے تعلقات اپنے رب سے یا اپنے رحمان خدا سے درست ہو ہی نہیں سکتے. سوال یہ ہے کہ وہ تعلقات آپ کی نظر میں ادنا ہیں جو دنیا کے ہیں یا اللہ سے جو رحم کی توقع ہے وہ ادنا ہے. اور یہ باریک فیصلہ ہر انسان اپنے ذات کے اندر کر سکتا ہے, کچھ بھی مشکل نہیں. اگر کہیں دنیا کے اسباب انسان اس لیے اختیار کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور مسلسل یقین رکھتا ہے کہ ان اسباب کو پھل لگیں گے ہی نہیں جب تک خدا نہیں چاہے گا, تو یہ اسباب پھر شرک نہیں ہیں, یہ عبادت بن جاتے ہیں اور ایاک نعبد میں یہ داخل ہو جاتے ہیں. پھر بس ایاک نعبد کا یہ مضمون بنے گا کہ اے خدا ہم مانگتے ہی نہیں بلکہ تو نے جو کچھ ہمیں مہیا کیا سب کچھ اس راہ میں صرف کر رہا ہے, اب باقی ہمارے پاس کیا رہا ہے؟ لیکن جو کچھ تو نے ذرائع اور اسباب ہمیں مہیا فرمائے تھے وہ تیری مرضی کے بغیر کام کر ہی نہیں سکتے, اس لیے اپنا سب کچھ لے کے تیرے دربار میں حاضر ہو گئے ہیں, مانگتے بھی چوستے ہیں اور جیسے تو نے کہا وہ سب کر دیکھا ہے, اب نتیجہ نکالنا تیرے ہاتھ میں ہے, اس لیے ایاک نستعین ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اور مدد چاہنے میں دعاؤں کے رنگ سیکھنے کا مضمون بھی داخل ہے, اس کو وہاں تک پھیلائیں تو پھر اور بھی زیادہ آپ کی دعا میں وسعت پیدا ہو جائے گی اور گہرائی پیدا ہو جائے گی. یہ جو دعا کے مختلف طریق ایاک نعبد کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں یہ بات بھی داخل اگر آپ کر لیں, اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں واقعتاً تعلق توڑ بیٹھے ہیں دوسروں سے, جو تو نے کہا یہ کیا کرو ایسے موقع پر وہ کر رہے ہیں ہم, اور اس کے باوجود ہم اپنی طاقت سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے کیونکہ ہماری دعاؤں میں بھی نہیں جانتے کہ وہ سوز اور وہ قوت ہے دل کی گہرائی سے اٹھنے والی دعاؤں کی قوت جو مقبولیت کا نشان بن جایا کرتی, ہم نہیں جانتے کہ وہ قوت ان دعاؤں کو حاصل ہے کہ نہیں, ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ذرائع کافی ہیں کہ نہیں. اب ذرائع ناکافی ہوں تو پھر انسان غیر اللہ کی طرف بھی دوڑ سکتا ہے. غیر اللہ کی طرف دوڑنے کا ایک معنی یہ ہے کہ پورے ذرائع کام نہیں کرتے, چلو رشوت دے کر کچھ ذرائع کو آسان کر لیں. تو یہ دعا ان معنوں میں پھر ایک عظیم دعا بنے گی اور کارآمد ہوگی کہ یہ فیصلہ کریں کہ جو کچھ ہماری طاقت میں تھا اس لیے کیا تھا کہ تو نے فرمایا تھا, اس لیے تو نہیں کیا کہ ہم ان چیزوں پر سہارا کر رہے ہیں. اور ثبوت یہ ہے ایاک یعنی صرف تیرا, صرف تیری بات کرتے ہیں, اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ بعض ناجائز ذرائع ہمارے رستے میں آئے تھے, مہیا ہوئے تھے, ہمیں لوگوں نے سمجھایا کہ اگر چاہو تو یہ کام کیا جا سکتا ہے, اگر ہم رک گئے ہم نے نہیں کیا, تاکہ جب تیرے حضور یہ دعا لے کے حاضر ہوں کہ ایاک نعبد ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہ ہو, کوئی کھوٹ شامل نہ ہو, اس لیے اب سب کچھ ہم تیرے حضور حاضر کر رہے ہیں. یہ دعا نامقبول ہو ہی نہیں سکتی, ناممکن ہے. اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اس کو آزما کے دیکھا ہے, جب ان شرطوں کے ساتھ آپ خدا کے حضور حاضر ہوں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دعائیں مقبول نہ ہوں. اگر کہیں مقبول نہیں ہو رہی یا لگتا ہے کہ مقبول نہیں ہو رہی تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے دو ایسے پہلو ہیں جو پیش نظر رکھنا, ایک ہے وفا اور صبر کا پہلو. ایاک نعبد میں یہ بھی مضمون ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ چند دن کا قصہ نہیں رہا, یہ چند مہینوں کی بات نہیں, یہ سال دو سال کا ماجرا نہیں ہے, ساری زندگی ہم یہی کریں گے. تو پھر مایوسی کو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, پھر تو بال بڑھاپے سے بھڑک بھی اٹھیں تب بھی انسان یہی کہے گا کہ تیری دعا سے میں مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہوں. تو بعض دفعہ دعا میں ایک صبر کا مضمون داخل ہوتا ہے جو ایاک نعبد میں شامل ہے. اور اس لیے یہ کہنا کہ دعا مقبول نہیں ہوئی یہ درست نہیں, یہ دعا کی شرطوں کی آزمائش کا ایک طریق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جو کہتے ہو کہ سب کچھ مجھے دے بیٹھے ہو, سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے, ساری زندگی کی وفائیں میرے قدموں میں ڈال دیں, تو چلو دیکھتے ہیں کہ واقعہ تم سچے بھی ہو کہ نہیں. اور جب پھر انسان وفا کا معاملہ کرے تو بعض دفعہ ساری عمر کی مانگی کی دعائیں بھی خدا ایسے لمحات میں قبول کر لیتا ہے جس جن لمحات میں دوسرے خدا کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں. اور ایسا شخص جو وفا کے ساتھ دعاؤں پہ قائم رہتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے خدا کی گود میں آ جاتا ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے جو بسا اوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. ایک اور بھی وجہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اور وجوہات میں سے بیان فرمائی ہے کہ بعض دفعہ جو انسان مانگ رہا ہے اس کے حق میں اچھا نہیں ہوتا, اور خدا تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے بہتر دے دیتا ہے. اور بعض دفعہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے حالات کی تیاری قانون قدرت کے مطابق کچھ وقت چاہتی ہے, اور وہ آنن فانن تیاری ہو نہیں سکتی کیونکہ قانون قدرت کے خلاف ہے. تو اس کے لیے بھی صبر کی بھی ضرورت ہے اور توکل کی ضرورت ہے. میں نے فرمایا جہاں تم بظاہر نامقبول دعائیں بھی دیکھتے ہو یاد رکھنا اگر اس پر تم صبر سے کام لو اور ایاک نعبد کا پیچھا نہ چھوڑو, ایاک نستعین کی آواز بلند کرنی بند نہ کر دو, تو جو تم مانگ رہے تھے اس سے بہت زیادہ دے گا. کچھ اس لیے کہ اس دعا نے جس رنگ میں یہ مانگی گئی ہے قبول تو ہو نہیں ہونا تھا, کچھ اس لیے کہ تمہیں جو وقتی طور پر ٹھوکر سی لگی صدمہ سا آیا کہ جو میں نے مانگا تھا وہ تو نہیں ملا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح اشوری کرتا ہے, جو دیتا ہے اس سے زیادہ دیتا ہے, جو مانگا گیا تھا اور بظاہر میں قبول نہیں ہوا تو کچھ اپنی طرف سے جرمانہ ڈال دیتا ہے. خدا تعالیٰ کا تو کوئی جرمانہ نہیں, مگر بندے بعض دفعہ اپنے پیار کے اظہار پہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا میں چیز دوں گا میں بھول گیا, اب یہ میری طرف سے ایک اور ہے, یہ جرمانہ ہے میرا. تو اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے, جب وہ جھکتا ہے تو اتنا جھک جاتا ہے کہ ذلیل ترین بندوں کے مقام تک پہنچ کر ان کو عطا کرتا ہے اور اپنے اوپر پابندیاں ڈال دیتا ہے کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچی اب میں تمہیں بڑھا کر دوں گا تاکہ تمہارے سارے صدمے دور ہو جائیں, ساری کوف ختم ہو جائے. یہ عبادت کا مضمون ہے جس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں, مگر فرزدست میں یہی بیان کرنا کافی سمجھتا ہوں کہ عباد اللہ بننا لازم ہے ہم پر. اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو خدا کی ساری کائنات ہماری ہو جائے گی. لیکن اللہ کے بندے اس لیے نہیں کہ کائنات ہمارے ہو جائے, اس لیے کہ ہماری ساری کائنات اس کی ہو جائے. اس روح کے ساتھ عبادتیں کریں, اس روح کے ساتھ خدا سے عبادت مانگیں تو دیکھیں دنیا کی تقدیر کتنی جلدی جلدی بدلتی ہے, کل عالم میں انقلاب برپا ہو جائے گا جس کی آپ تمنا لے کے اٹھے ہیں آج, اور وہ آپ کے وقت کے اندازے آپ کے اندازوں کے پیمانے بدل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی آیات سے سچی رہنمائی حاصل کر کے ان پر اس رہنمائی پر عمل کرنے کی توفیق بخشے.
الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر